السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المائدہ کا الحمدللہ ہم نے مطالعہ شروع کیا. اب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں. یہ ذکر ہوا تھا کہ جو پہلے دو رکوع ہیں ان میں شریعت کے کچھ احکامات کا بیان بھی ہے. اب دوسرا رکوع سورۃ المائدہ کا ہم شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور کونیوں تک اپنے ہاتھ دھو لیا کرو. وامسحوا برؤوسکم, اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو. وارجلکم الى الکعبین, اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اس میں تھوڑی سی ایک تفصیل ہے. یہ روایت جو قرات کی ہوتی ہے نا, ارجلکم, یہ اہل سنت میں یہ پڑھا جاتا ہے. اہل تشیعوں کے ارجلکم ہے, تو وہاں اہل تشیعوں کے پیر کا بھی مسح ہوتا ہے. تو یہ بس علمی نقطہ ہے, تفاسیر میں دیکھیے گا, باقی مباحث میں ہم زیادہ نہیں جاتے. ترجمہ دوبارہ. اے ایمان والوں, اذا قمتم الى الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے اٹھو, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق, تو اپنے چہروں اور کونیوں تک اپنے ہاتھ دھو لیا کرو. وامسحوا برؤوسکم, اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو. وارجلکم الى الکعبین, اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو. یہ وضو کا ذکر ہے, اور وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ چار فرائض ہیں. بھائی یاد کر لیں, بچوں کو بھی یاد کرائیں. ہم نے اسلامک اسٹڈی سے ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے, تو ایم اے اسلامیات میں سوال آ رہا ہے کہ بھائی وضو کے فرائض لکھو. ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اپنے ایک دوست سے پوچھا, گولڈ میڈلسٹ عربک لینگویج میں کراچی یونیورسٹی میں, کہا کہ بھائی لوگ لکھتے ہیں صابن استعمال کرنا اور تولیہ استعمال کرنا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہماری بیسکس کا حال ہے. بہرحال یہ قرآن پاک میں لکھے ہیں. البتہ یہ کم از کم ہے, چہرے کا دھونا, ہاتھ کونیوں سمیت دھونا, سر کا مسا, پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. تفسیر سنت میں ہے تین تین مرتبہ دھونا, پھر کلی کرنا بھی, ناک کی صفائی بھی ہے, اور انگلیوں کا خلال بھی. سنت پورا بتائے گی طریقہ. قرآن پاک نے وضو کے فرائض بتا دیے. اب مزے کی بات سنیں, دلچسپ بات. یہ 6 ہجری میں کم و بیش سورہ مائدہ کا نزول. نماز کب سے چلی آ رہی؟ بالکل مکی دور کے شروع سے. تو بھائی کیا معاذ اللہ اب تک بغیر وضو کے نماز تھی؟ نہ, اب تک وضو کا طریقہ حضور نے سکھایا تھا امت کو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو کس نے سکھایا؟ حدیث مبارک میں جبریل امین کا ذکر ہے. جبریل امین علیہ السلام نے آ کر وضو کا طریقہ بھی اور ہر نماز کا اوپننگ اور کلوزنگ, آغاز کا وقت اور اختتام کا وقت بتایا. تو حضور نے تو امت کو تعلیم دے دی. قرآن پاک 6 ہجری میں کنفرم کر رہا ہے. نقطہ سمجھنے کا, قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں, ابھی آگے غسل کا ذکر. یہ تو فغسلو لغوی معنی میں دھونا, آگے غسل کا ذکر آ رہا ہے. تو سورہ نساء میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا غسل کے فرائض, تو قرآن نے بیان بھی نہیں کیے. تو یہ پکی اور بڑی والی پاکیزگی کے لیے تو سنت کی طرف یہ جانا پڑے گا. وہیں سے غسل کے فرائض, وہیں سے غسل کی سنتیں, اور وہیں سے غسل کا طریقہ پتا چلے گا. سنت کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں, یہ نقطہ ذہن میں رہے. آگے فرمایا, اگلی بات ہم پڑھ چکے ہیں. وہ اِن کُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر غسل کر کے خوب پاک ہو جاؤ. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں. اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے. اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, یا تم نے بیویوں سے صحبت کی ہو. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ, بس اس مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو. یہ ساری باتیں سورہ نساء آیت نمبر 43 میں آ چکی. جنابت حضور نے بتایا, یہ ناپاکی وہ ہے جو بڑی ناپاکی, اس سے پاک ہونے کے لیے غسل لازم. پانی دستیاب نہ ہو وضو کے لیے یا غسل کے لیے, یا بیماری وغیرہ کا معاملہ کہ پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی, تو تیمم کی اجازت, ارادہ کرنا, تیمم میں نیت کرنا لازم. پھر پاک مٹی, اس کی جنس سے کوئی شے, پتھر, اینٹ, دیوار, اس پر ہاتھ پھیرنا, چہرے پر پھیرنا, پھر ہاتھ پھیرنا اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت پھیر لینا. یہ تیمم کا طریقہ. یہ بات نساء کی آیت نمبر 43 میں بھی آ گئی. آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج, اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رکھے, ولكن يريد ليطهركم, بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے, وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون, اور تم پر اپنی نعمت پوری فرمائے تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, وضو کے فرائض بیان ہوئے نا, اب وضو کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنیے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے امتیوں کو قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانوں گا. سبحان اللہ, میں اپنے امتیوں کو قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانوں گا. تو امتیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھی طرح وضو کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور اس کے پختہ عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. ایک تو اللہ نے عہد لیا سب سے عالم ارواح میں, وہ ذکر سورہ آراف آیت 172 میں آئے گا. اللہ نے سب سے اپنی روح, سب روحوں سے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا, آراف کی 172. ایک ہے کہ بندہ جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے سمعنا واطعنا, اور ایک ہم جیسے بندے ہیں تو پیدائشی مسلمان, گڑبڑ تو کرتے رہتے ہیں نا, خطائیں کرتے رہتے ہیں, بھول جاتے ہیں, ٹریک سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے, اللہ تیری سنی تیری مانوں گا, اللہ تیرا حکم آ گیا اللہ مانوں گا, تو شعوری طور پر بندہ کہتا ہے. تو یہ جو اللہ نے تم سے پختہ عہد لیا, تم اس کی پاسداری کرو. اذ قلتم سمعنا واطعنا, جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. واتقوا اللہ, اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. اگلی آیت میں بھی عدل اور قسط کا بیان ہے. ایسی بات ہم پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں پڑھ آئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اللہ کے لیے عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ, اور ایک ترجمانی قائم کرنے والے ہو جاؤ. سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں تھا کونوا قوامین بالقسط, عدل کے قائم کرنے والے بنو, شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے. یہاں ہے کونوا قوامین للہ, اللہ کے لیے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ, شہداء بالقسط, قسط کی عدل کی گواہی دینے والے بن کر. اللہ کے لیے کھڑا ہونا, عدل کے لیے کھڑا ہونا ایک بات, اللہ کے لیے گواہی دینا, عدل کی گواہی دینا ایک ہی بات ہے. قرآن کریم میں استاد ہمارے ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے ہیں کہ اہم مضامین کم از کم دو مرتبہ آتے ہیں, اور بیان کی ترتیب بھی بدلتی ہے, جیسے کہ ان دونوں آیات میں, نساء کی 135 اور یہ مائدہ کی 8. اہم بات کیا ہے؟ عدل کے قائم کرنے والے بنو. وہاں تھا کسی کی محبت آڑے نہ آئے, چاہے تمہارے خلاف تمہارے خلاف جائے, تمہارے ماں باپ اور رشتے داروں کے خلاف جائے, نہ ان کی محبت آڑے نہ آئے عدل کی بات کہنے اور عدل کرنے میں. یہاں دشمنی کا ذکر ہے, کسی کی دشمنی کی وجہ سے عدل کی بات کہنے عدل کرنے سے رک نہ جانا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور تم کسی قوم کی اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی ہرگز آمادہ نہ کرے اس پر کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا, عدل کرو. هو اقرب للتقوى, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو. یہ عدل کے معاملات گھر میں, بیویوں کے درمیان اگر ایک سے زائد, اولاد کے درمیان, سبارڈینٹس کے درمیان, رشتہ داروں میں فیصلے کرنا پڑ جاتے, پنچایت میں فیصلے کرنا پڑ جاتے, عدالت میں فیصلے کرنا پڑ جاتے, اجتماعی معاملات زندگی میں فیصلے کرنا پڑ جاتے, عدل عدل عدل, یہ تقوی کے قریب. اللہ سے ڈرو, اللہ خوب واقف ہے جو اس سے تم کرتے ہو. اس قدر زور دے کر اللہ عدل پر ہمیں متوجہ کر رہے. یہ سوشل جسٹس اسلام کا کیش ورڈ, یہ عدل جسٹس اسلام کا کیش ورڈ. اور آج ہم ہی سب سے زیادہ پسے ہوئے, جن کو کہا تھا کہ تم نے عدل کی بات کرنی, عدل کا نفاذ کرنا ہے, ظلم سے نجات دلا کر لوگوں کو عدل کی طرف لانا ہے, بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانا ہے, آج تو ہم پٹ رہے اور پسے ہوئے ہیں, حالانکہ ہمیں عدل کے لیے کھڑا ہونا تھا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم, اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم ان میں شامل فرمائے. اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ لوگ جہنم والے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یا ایھا الذین آمنوا ذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے، تمہارے خلاف کوئی اقدام کرے. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. یہ اشارہ ہے کئی واقعات کی طرف، خاص طور پر یہود کی سازش مسلمانوں کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ نے تو ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تمہارے خلاف سازشیں انہوں نے کی، مگر اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. اس آیت میں کئی واقعات مفسرین نے نقل کیے، سبھی کی طرف اشارہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ دو رکوع مکمل ہوئے، سورہ المائدہ کے شریعت کے کچھ احکامات کا بیان آ گیا. اب نو رکوع تسلسل سے ہیں. ان نو رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر، یہود و نصارہ، اور ان کو بھی دو ٹوک بات کہی جائے گی، اتمام حجت کے قبول کرو، اور شریعت کا موضوع بھی آئے گا اور نفاذ شریعت کا موضوع بھی آئے گا. شریعت بنی اسرائیل کو بھی دی گئی، انہوں نے قائم نہیں کی تو فرمایا جا رہا یہی کافر، یہی ظالم، یہی فاسق. اور نفاذ شریعت پر بڑا زور اللہ نے دیا کہ اللہ کی کتاب سے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے، صرف بیان کر دینے کے لیے نہیں ہے، فتویٰ لکھ دینے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی کتاب کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، فتویٰ دینا، علم امپارٹ کرنا، نالج سب ٹھیک ہے، مگر اس کتاب کے احکام کا نفاذ بھی ہونا چاہیے. یہ زوردار انداز سے موضوع آئے گا نفاذ شریعت کا. اب یہ اگلے نو رکوع تسلسل سے بنی اسرائیل، شریعت اور نفاذ شریعت کا موضوع چلے گا انشاءاللہ. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے. یہ تنظیم اسلامی کے رفقا سنیں، یہ نقیب کا لفظ جو ہماری اجتماعیت میں چلتا ہے ذمہ داران کے لیے، یہ قرآن میں ہے. نقیب یعنی ذمہ دار، 12 قبائل کے 12 سربراہ یا ذمہ دار کہہ لیجئے. یہ لفظ ہم نے ہمارے ذمہ داران کے لیے تنظیم اسلامی میں الحمدللہ اختیار کیا ہے، احادیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے. تو 12 قبائل تھے، 12 نقیب. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیباً، اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکات ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تعظیم کے ساتھ ان کی نصرت کرتے رہے اور اللہ کو قرض حسنا دیتے رہے. اللہ اکبر، رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں کی نصرت کرنا، اللہ کو قرض حسن راہ خدا میں دین کے لیے خرچ کرنا. یہ بنی اسرائیل کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے آخری پیغمبر آئیں گے تو ایمان لانا اور ان کی بھی نصرت کرنا. اللہ فرما رہے اگر یہ کرو گے تو لو کفرن عنکم سیئاتکم، تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا. ولادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ضرور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیا، تو ان کے اپنا پختہ عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. دنیا پرستی میں ڈوبے تو دل سخت ہو گئے تھے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. سورۃ البقرہ آیت 74 میں پڑھ چکے. آگے ان کے جرائم کا بیان. یحرفون الکلیم ام مواضعہ، وہ کتاب الہی کے کلمات کو ان کے اصل موقع محل سے بدل دیتے ہیں، تحریف یعنی تبدیلی کر دیتے ہیں. ونسوا حظا مما ذکروا به، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی انہوں نے اس میں سے ایک بڑا حصہ بھلا دیا. ولا تزال تطلع على خائنۃ منهم الا قليلا منهم، اور آئے دن اے نبی علیہ السلام آپ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر آگاہ ہوتے رہیں گے سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے. فاعف عنہم واسفع, تو آپ انہیں معاف کیجئے اور درگزر کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ احسان یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بڑی سازشیں یہود نے کی, ان کے تین قبائل اشارتاً ذکر آتا رہا, بنو قینقہ, بنو نذیر, بنو قریظہ, تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ خیانت تو کرتے رہیں گے سوائے تھوڑے سے ان میں سے, تو آپ انہیں معاف کیجئے, درگزر کیجئے. شروع شروع ان سے معاہدے بھی ہوئے ہجرت مدینہ کے بعد, بعد میں ان کی گڑبڑ پر ان کے خلاف اقدامات ہوئے, جیسے جیسے وقت آئے گا تو ذکر کریں گے انشاءاللہ مطالعہ قرآن کے دوران. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ احسان یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ, اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں, ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, تو انہوں نے اس میں سے ایک بڑا حصہ بھلا دیا جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, تو ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیا. یہ آج مسلمانوں کو تو الزام تراشی کرتے ہیں کہ لڑتے رہتے ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں, ٹھیک ہے اہل تشیع کے ساتھ ہمارے اختلاف ذرا زیادہ ہے, یہ بحث اپنی جگہ, مگر چار پانچ ہی گروہ گن سکیں گے. ان عیسائیوں کا اپنا مسئلہ ہے کہ ہر چرچ والے کی بائبل الگ ہے, ہر چرچ والے کی بائبل الگ ہے, سینکڑوں ورژنس, اور بڑے بڑے دو ان کے گروہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس لڑتے رہے, مرتے رہے, مارتے رہے. ہم مسلمانوں پر اتنے الزام لگانے والے اپنے ہاں جھانک کر نہیں دیکھتے, اور ہم مسلمان ان لوگوں سے مرعوب ہو کر اپنے لوگوں پر جو فائرنگ کرتے ہیں دین والوں پر, ذرا ادھر تو دیکھیں, وہ تو چرچ والا دوسرے کی بائبل ہی نہیں مانتا ہے. ہمارا قرآن تو ایک ہے, احادیث کے ذخیرے تو ایک ہیں, اہل سنت کے کم از کم. بہرحال تو ان کے بارے میں فرمایا کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, تو ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیا. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا, اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب, جو تم پر کتاب میں سے بہت سی وہ باتیں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے. ویعفو عن کثیر, اور بہت سی باتوں سے درگزر فرماتے ہیں, سب نہیں بیان فرما رہے. سبحان اللہ, بڑا پیارا انداز ہے اللہ کا. حضور آ گئے علیہ السلام, تم چھپاتے تھے, حضور واضح فرما رہے ہیں ان باتوں کو جو تم نے غلط کر دی, تحریف کر دی, تبدیلی کر دی, اور وہ باتیں جو دینی اعتبار سے ضروری ہے وہ واضح فرما رہے ہیں. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, بہت سی باتوں سے درگزر فرماتے ہیں. ساری باتیں کھولنے تمہاری ذلت اور رسوائی ہو جائے گی, اللہ نے ایسا نہیں کیا. اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, یقیناً اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا نور اور روشن کتاب. نور کا لفظ عام طور پر قرآن پاک کے لیے آتا ہے, اور اکثر آتا ہے انزلنا کا لفظ, وانزلنا الیکم نورا مبینا, ہم نے روشن نور یعنی روشن کتاب تم پر نازل کی. یہ واحد مقام ہے, یہاں الفاظ دیکھیں قد جاءکم من اللہ نور, یقینا اللہ کی طرف سے آگئے تمہارے پاس نور, یا پورا امکان ہے کہ لفظ نور حضور کے لیے استعمال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بیان فرمائی, کوئی مسئلہ نہیں, حضور کو انسانوں میں سے چنا گیا مگر حضور کی روح اس قدر مضبوط ہے کہ وہ حضور کے جسمانی وجود پر غالب ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے, حضور آپ کے ساتھ بھی, کہا میرے ساتھ بھی ہے, میرے ساتھ بھی ہے, میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے, سبحان اللہ. اور حضور کی تعلیم کا نور, حضور کی ذات کا نور, حضور کے اخلاق کا نور سراپا وہ آپ پر غالب ہے. اس معنی میں حضور کے لفظ نور استعمال کرنا کوئی مشکل بات نہیں. اور سورہ نور میں آئیں گے, سورہ نور میں آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں ایک تمثیل پیرابل آئے گی, تو وہاں ایک پوری دعا میں آپ کو عرض کروں گا جو حضور نے ہمیں سکھائی, آپ اور میں بھی مانتے ہیں. اللہم اجعلنی نورا, اے اللہ مجھے نور بن, مجھے نور عطا فرما دے. اللہم آتینی نورا, اے اللہ مجھے نور دے دے. اللہم اجعلنی نورا, اے اللہ مجھے نور بنا دے. امت کو حضور دعا سکھا رہے ہیں, تو لفظ نور حضور کے لیے استعمال کر لینے میں زیادہ پریشان نہ ہوا کریں. حضور انسانوں میں سے ہیں, کھاتے تھے, پیتے تھے, سوتے تھے, انسانوں کے درمیان رہ کر زندگی بسر کی, مگر ایک آپ کی نورانیت بھی ہے جو بہرحال غالب ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. جھگڑا ہے ہی نہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ مقام ہے جہاں امکان ہے کہ نور کا لفظ حضور کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یقینا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا نور اور روشن کتاب. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام, جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں. ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنی, اور وہ اللہ ان کو اپنی توفیق سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے, یعنی گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. قرآن کے ذریعے کام ہو رہا ہے, صاحب قرآن کے ذریعے کام ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اللہ انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ, یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. معاذ اللہ, یہ ہے وہ گاڈ انکارنیشن کا بدترین عقیدہ کہ خدا ہی عیسیٰ کی شکل میں آ گیا. یہ ہندوؤں کے ابھی تصور اوتاروں کا شرکیہ تصور, اور یہ مسیحیت کے ماننے والوں میں بھی کہنے لگے کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. معاذ اللہ, اللہ کا تبصرہ سنیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم وامه ومن فی الارض جميعا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کون ہے جو اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ اللہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ اور سب زمین والوں کو ہلاک کر دے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا. مسیح اللہ کے بندے ہیں, نہ کہ خدا جیسے کہ تم بنائے بیٹھے ہو. معاذ اللہ. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما, اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اس کی بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے بغیر والد. عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اللہ کے حکم سے ہوئی, جو چاہے اللہ وہ پیدا فرماتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه, اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے محبوب ہیں. مراد اللہ کے بیٹوں کی طرح ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں. یہود بھی کہہ رہے ہیں, نصارہ بھی. اللہ کا بڑا زبردست تبصرہ. قل فلم یعذبکم بذنوبکم, آپ فرما دیجئے کہ پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے. یہودیوں تمہاری پٹائیاں ہوتی نہیں, تم پر عذاب آتے رہے, نصارہ آپس میں بھی لڑتے رہے, ان کے درمیان بھی جھگڑے رہے, عذاب آتے رہے, تو تم اللہ کے چہیتے اور بیٹوں کی طرح پیارے ہو تو عذاب کیوں آتا ہے. بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم بھی بشر ہو اس مخلوق میں سے جسے اللہ نے پیدا فرمایا. تم ہی اللہ کی مخلوق ہو. ہاں اللہ کا قانون ہے, اللہ نے تمہیں اپنی کتاب دی, پیغمبر کو بھیجا, دین عطا فرمایا. کتاب کو, پیغمبر کو, دین کو تھامو, اللہ کی رحمت کے مستحق بنو. کتاب پس پشت, دین کو فراموش, کتاب میں تبدیلی, پیغمبر کا ساتھ نہ دو, نبیوں کو تم شہید کرو تو پھر اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. اب سنیے, آج کون شہیدہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو اللہ کا؟ ہم مسلمان, ہم اللہ کے چہیتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے یہودی کہاں جائے گا, عیسائی کہاں جائے گا, ہندو کہاں جائے گا, ہم فوراً کہتے ہیں جہنم میں جائے گا, جہنم میں جائے گا, جہنم میں جائے گا. ہم کدھر جائیں گے؟ ہم تو جنت میں جائیں گے. بھائی مسئلہ ختم, چھٹی, گھر جاؤ. از اٹ سو سمپل؟ اگر ہم اللہ کے چہیتے ہیں تو اللہ کے چہیتی امت کے ساتھ کشمیر, افغانستان, عراق, برما, بوسنیا, چیچنیا, کبھی پاکستان, کبھی فلسطین, یہ ہوتا ہے امت کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ. آزمائش بھی آتی ہے, جانتے ہیں ہم اور مانتے ہیں کہ اقصا کے ساتھ رہنے والے مسلمان, فلسطین کے مسلمان آزمائش میں ہیں, مگر ہماری پٹائیاں بھی تو ہوتی, عذاب کی کیفیات بھی تو آتی. زلزلے, طوفان, سیلاب نہیں آتے, قتل و غارت گری ہم میں نہیں ہوتی. کس بات کا چہیتا پن ہم نے اپنے دماغوں میں بسا رکھا ہے؟ پھر اللہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ نہیں, ان سے نفرت نہیں تھی اللہ کو, اور تم سے کوئی خاص محبت کا, چہیتے پن کا معاملہ نہیں. تم ہو افضل امت, ٹھیک ہے, نہ اصول ہے کتاب کو, پیغمبر کو, دین کو تھامو, رحمت کے مستحق بنو. فراموش کرو گے تو عذاب آئے گا. یہ البقرہ میں تفصیل سے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. وللہ ملک یغفر, بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم بھی بشر اس مخلوق میں سے جسے اس اللہ نے پیدا فرمایا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, وہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے اور اس کی بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب، تمہارے پاس یہ ہمارے رسول علیہ السلام آ چکے ہیں، وہ تم پر احکامات شریعت کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کی آمد ایک مدت تک رکی رہی تھی۔ رسولوں کی آمد، فترت کہتے ہیں وحی کے اندر گیپ یا بریک آ جانا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 6 صدیوں کا فاصلہ ہے، یہ 6 صدیاں فترت کا دور ہے، فترت وحی، وحی کی آمد کا سلسلہ رک گیا۔ اب یہ رکا ہوا سلسلہ چل پڑا اور محمد مصطفیٰ کریم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمارے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اَتَقُولُ مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ، کہیں تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ لو، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ اب حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی وحی آ گئی، اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کی ہدایت آ گئی، اللہ کی رہنمائی آ گئی۔ اور سنیے، حضور علیہ السلام کے بعد افترت وحی کا سلسلہ ابدی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان 6 صدیوں تک وحی رکی رہی، حضور پر وحی کا نزول ہوا اور حضور پر دین کی تکمیل کا اعلان، اب قیامت تک کے لیے وحی کا آنا اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب حضور آ گئے، بشارت دیتے ہیں اطاعت قبول کرنے والوں کو جنت کی، اور ڈراتے ہیں جہنم کے عذاب سے جو اطاعت کی روش اختیار نہ کرے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، ان کی سچی محبت اور ان کی تعلیمات پر یقین اور ان کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔